بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 28 مئی 2010 مسجد دار السلام باغ جنہ لاہور میں نائب ناظم اعلیٰ تنظیم اسلامی محترم جناب بریگیڈیئر غلام مرتضی صاحب نے خطاب جمعہ میں اقامت دین کے موضوع پر خطاب فرمایا. سماعت فرمائیے.
الحمدللہ الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب فلذلك فضل واتقوا كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم انا آمركم بخمس الله امرني بهن بالجماعة والصوم والطاعة والهجرة والجهاد في سبيل الله او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي امين يا رب العالمين. اگر آپ جمعہ کی یہ جو مجالس ہیں اس مسجد میں منعقد ہوتی ہیں، یہاں پر تنظیم اسلامی کے بانی محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب مدظ اللہ مرحوم مقبور اور جو بھی ان کے شاگرد یہاں آتے رہے، مختلف انداز میں دین کو قائم کرنے کی بات کرتے رہے، اور آپ سب حضرات جو یہاں کے مستقل نمازی ہیں ان کے لیے موضوع کو نیا نہیں ہوگا. ان کے وصال کے بعد یہاں پر اس تعلیم کو، اس مقصد کو دوبارہ، اس منزل کو ذہنوں میں دوبارہ تازہ کرنے کے لیے جو سلسلہ کلام شروع کیا گیا، سب سے پہلے میں نے ہی عبادت رب کے حوالے سے گفتگو کی، اس کے بعد مستقل 3-4 جمعے تک جناب رحمت اللہ بٹر صاحب یہاں آتے رہے، جنہوں نے آپ کے سامنے اس کے مختلف جو بھی اس کے راستے کے نشان منزل ہیں واضح کیے، ایک انسان کی دینی فرائض، دینی ذمہ داریاں واضح کیں. ایک ذمہ داری قرآن و حدیث کے مطالعے سے جو ایک انسان پر لاگو ہوتی ہے، اس کے ذمے ہے، وہ یہ ہے کہ وہ بندگی رب کرے، اپنے رب کو پہچانے، اپنے رب اللہ کو رب تسلیم کرے. اور رب کو تسلیم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی پوری زندگی یہ دیکھتے ہوئے گزارے کہ میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے. سب سے پہلی اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ خود اپنی ذات میں اللہ کا بندہ بن جائے، اور وہ دین جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر اس دنیا میں تشریف لائے تھے، اور چونکہ آپ خاتم النبیین ہیں اور آپ کے بعد کوئی اور نبی آنے والا نہیں، لہذا وہ ہدایت جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں ملی، یعنی قرآن مجید، وہ اب رہتی دنیا تک کے لیے بنی نوع انسان کے لیے ہدایت ہے، اس کتاب کے خود عالم باعمل تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، کان القرآن، پورے قرآن پر عمل کر کے دکھا دیا اپنی زندگی میں، اسی کے مصداق اب ہر کلمہ گو مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ بھی قرآن اور قرآن کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کرے، یہ اس کی بنیادی ذمہ داری ہے. اسی کے ساتھ دوسری ذمہ داری اس پر یہ عائد ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، جس دین کو اس نے پسند کیا اپنی زندگی گزارنے کے لیے، اس دین کی لوگوں کو دعوت دے، جس طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اپنے قول اور اپنے عمل سے اللہ کی وحدانیت کی گواہی دی، اللہ کے دین کے برحق ہونے کی گواہی دی، اللہ کی ہدایت کے الہدا ہونے کی گواہی دی، اسی نقش قدم پر چلتے ہوئے، اسی اسوہ حسنہ پر عمل کرتے ہوئے، ہر مسلمان کی دوسری ذمہ داری یہ ہوگی کہ وہ بھی اسی طرح قولی اور فعلی شہادت قائم کرے دوسرے لوگوں پر، بنی نوع انسان پر، اپنی نوع انسانی کے دوسرے بھائیوں پر. جس چیز کو اس نے اپنے لیے پسند کیا، جو چیز اس کی سمجھ میں آئی، جس چیز کو اس نے اپنا مقصد حیات بنایا اور اخروی اپنی زندگی کی کامیابی کی کلید سمجھا، اسی چیز کی طرف لوگوں کی رہنمائی کرے. اور اسی ضمن میں پھر تیسری ذمہ داری اس کی یہ ہوگی کہ جس دین کو اس نے اختیار کیا، جس کے بارے میں اللہ کے کلام میں موجود ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج کے دن تمہارے لیے تمہارے دین کو کامل کر دیا گیا، اور اللہ نے تمہارے دین کو، اس دین کو تمہارے لیے پسند کر لیا بطور دین کے، بطور نظام زندگی کے، لہذا اب اس کی ذمہ داری ہے کہ اس نظام عدل و قسط کو، اللہ کے رسول کے پسندیدہ نظام کو قائم کرے اس دنیا میں، اس لیے تاکہ پوری بنی نوع انسان ایک عدل و قسط کے نظام پر قائم ہو جائے اور ہر شخص کے لیے بندگی رب کرنی آسان ہو جائے، اس کو کوئی جد و جہد کو مشقت نہ کرنی پڑے، بلکہ ہر شخص اپنے اپنے دائرہ کار میں اس دین کو قائم کرنے، مضبوط کرنے، اس کو قائم رکھنے کی ذمہ داری کو ادا کرنے والا بن جائے. یہ تین ذمہ داری ہیں جو قرآن و حدیث کے مطالعے سے، سیرت نبوی کے مطالعے سے، سیرت صحابہ کے مطالعے سے ہمارے سامنے آ رہی ہیں. یہ باتیں آپ کے سامنے یہاں پچھلی چند جو بھی جمعے کی نشست ہیں ہوئی ہیں، اس میں بتدریج آپ کے سامنے یہ ذمہ داریاں آ گئیں، اعادہ کر دیا گیا. یہی سبق محترم ڈاکٹر سار احمد برہوم مقبور پڑھاتے رہے اور لوگوں کے سامنے یہی بات لاتے رہے کہ بطور مسلمان ان کی دینی ذمہ داریاں کیا ہیں. بطور مسلمان، ایک مسلمان کی ذمہ داری صرف یہ نہیں کہ وہ اس دنیا کی زندگی کو بابر بیش کوش کے عالم دوبارہ نیست کے انداز میں گزار دے، اور کچھ اپنا انفرادی نماز روزہ اگر اس کو سمجھ ہے وہ کر لے، نہیں، یہ مکمل کے مکمل، اگر دین قائم ہے تو اس کو قائم رکھنا، اور اگر قائم نہیں ہے، مغلوب ہے، تو اسے قائم کرنا، جیسے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے کیا. میں بات کو ذرا اس سے آج آگے بڑھا رہا ہوں. میں نے آج آپ کے سامنے سورہ شورا کی آیت نمبر 12, 13, 14 بھی تلاوت کی، جس میں کہ مضمون ہے کہ تمہارے لیے دین میں وہی طریقہ مقرر کر دیا گیا جس کی وصیت ہم نے نوح کو کی تھی، اور اے نبی جس کی وصیت اب آپ کو کی جا رہی، وصیت ہوتی ہے تاکیدی حکم، اور اسی چیز کی وصیت ہم نے کی تھی ابراہیم کو اور موسیٰ کو، عیسیٰ کو، ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ، کہ دین کو قائم رکھو یا دین کو قائم کرو اور اس بارے میں کسی تفرقے میں مت پڑو، جدا جدا نہ ہو جاؤ، مل جل کر اجتماعی طور پر یہ ذمہ داری جو ہے اس کو ادا کی جائے. اگر دین قائم ہو چکا، جیسے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کر دیا، تو خلافت راشدہ میں جو چاروں خلفاء راشد تھے، انہوں نے اس دین کو قائم رکھنے کی جد و جہد کی، اور اگر دین مغلوب ہو جائے، دین میں کچھ کمی بیشی ہو، تو پھر اسی طرح استقامت دکھائی جائے جس طرح خلفائے راشدین نے بھی اپنے زمانے میں دکھائی، اور ان کے بعد تابعین اور تبع تابعین کے زمانے میں ہمیں وہ سنت صحابہ ملتی ہے. آپ کے علم میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرما جانے کے فوراً بعد کچھ لوگ کھڑے ہو گئے کہ ہم زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے، زکوٰۃ تو اللہ کے رسول وصول کیا کرتے تھے، ان کو ہم دیا کرتے تھے، اللہ کے رسول نہیں رہے، زکوٰۃ کی ذمہ داری ختم ہو گئی. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سینہ تان کر کھڑے ہو گئے کہ کیا دین میں کمی کی جائے گی جبکہ میں ابھی زندہ ہوں، اور بہت سی مہمات درپیش تھی، بہت سے مسائل درپیش تھے، اور صحابہ کرام نے بھی مشورہ دیا کہ ذرا جیسے ہم کہتے ہیں ہاتھ ہولا رکھا جائے، ہاتھ ہلکا رکھے، آہستہ آہستہ بات کو آگے بڑھائیں گے. لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈٹ کر کھڑے ہو گئے، بڑے نحیف و نزار قسم کی ان کی شخصیت تھی، لیکن استقامت کہ کیا میرے جیتے جاگتے دین میں کمی کی جائے گی، اگر تم میں سے کوئی نہیں نکلے گا، اور مخاطب کون تھے؟ صحابہ کرام. تو میں اکیلا ہی جہاد کروں گا، قتال کروں گا ان کے خلاف جو زکات دینے سے انکاری ہیں. اس کے علاوہ وہ جھوٹے مدعی نبوت بھی تھے، اور بھی مسائل تھے. وہ جذبہ دین کو قائم رکھنا، دین میں ذرا سی بھی کمی بیشی برداشت نہ کرنا، وہی جذبہ تھا جس کو لے کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے تھے کہ دین کا نظام جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر گئے، وہ تو شورائیت کا نظام ہے، شخص واحد فیصلے نہیں کر سکتا، اس کے خلاف کھڑے ہو گئے. وہی سنت امت میں قائم رہی. لیکن آج میرا موضوع وہ حدیث ہے جو میں نے اس کے بعد تلاوت کی، جو حدیث میں نے آپ کو سنائی، انا آمرکم بخمس، اور یہ حدیث ہے حضرت حارث اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، اور یہ حدیث مشکات شریف جو ہمارے ہاں بڑی حدیث کی مشہور و معروف کتاب ہے اس میں موجود ہے، مسند امام احمد بن حنبل اور ترمذی کے حوالے سے، اور حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی اسے کہتے ہیں کہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا نام لے کر کوئی بات بیان کرتے ہیں. انا آمرکم بخمس، میں تمہیں پانچ باتوں کا حکم دیتا ہوں، اللہ امرنی بہن، اللہ نے مجھے اس کا حکم دیا ہے، بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ. جماعت کا، سمع و طاعت کا، ہجرت اور جہاد کا. اس کے مقابلے میں آپ نے سنی ہوگی، بڑی مشہور حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان، اور نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنا اور حج اور رمضان کے روزے. یہ ارکان ہیں پانچ اسلام کے، اسلام کی بنیاد ان پانچ چیزوں پر ہے. آپ نے غور کیا کہ اللہ کے رسول اس حدیث میں کسی چیز کا حکم نہیں دے رہے، بلکہ ایک جملہ بیانیہ ہے، ایک بیان ہے، بتا دی گئی، اطلاع دے دی گئی کہ اسلام کی یہ چار بنیادی ارکان ہیں جن کو ادا کرنا ضروری ہے، فرائض میں سے ہے. گواہی دینے سے کے بغیر کوئی آدمی، کوئی شخص اسلام میں داخل ہی نہیں ہوتا. اسلام میں داخل ہو گیا تو اب اس کے اسلام پر قائم رہنے کی بنیاد چار چیزیں ہیں، کہ وہ نماز قائم کرے، اگر اتنا مال ہے اس کے پاس جمع ہو گیا سال بعد جو نصاب سے بڑھ گیا تو زکوٰۃ دے، اور اتنی استطاعت ہے جسمانی اور مالی طور پر کہ حج کر سکے تو حج کرے، اور سال میں ایک بار رمضان کے روزے فرض ہیں. لیکن بطور خاص کسی چیز کا حکم نہیں ہے. یہ ارکان وہ ہیں جن کے احکامات قرآن حکیم میں موجود ہیں، رمضان کے روزے کے، حج البیت کے، حج بیت اللہ کے، زکوٰۃ کے اور نماز قائم کرنے کے. اللہ کے رسول نے کوئی اضافی حکم نہیں دیا. جو اضافی حکم والی حدیث ہے وہ یہ ہے کہ انا آمرکم بخمس، میں تمہیں پانچ باتوں کا حکم دیتا ہوں، یہاں بھی پانچ چیزیں ہیں، اور ایک روایت میں اضافہ ہے اللہ امرنی بہن، اللہ نے مجھے ان باتوں کا حکم دیا کہ میں تمہیں سنا دوں، کیونکہ ان چیزوں کا حکم قرآن حکیم میں نہیں ہے. بالجماعت، کہ جماعتی زندگی اختیار کرو، اور جماعتی زندگی وہ ہونی چاہیے جس میں سمع و طاعت ہو، والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ، اور ہجرت اور جہاد فی سبیل اللہ. آج اس سنت اللہ کے رسول کی حدیث کا ذکر اس لیے ہے کہ ہمارے لیے سنت رسول سے رہنمائی بھی بڑی ضروری ہے. آج کل کے اس دور میں ہمارے ذہنوں میں، ہم خواہ اپنے منہ سے وہ بات ادا کریں یا نہ کریں، ہمارے ذہنوں میں خواہی نہ خواہی کہیں نہ کہیں، کہیں لاشعور میں، تحت الشعور میں ایک فرق ڈال دیا گیا ہے دین کے بارے میں سمجھنے میں، کہ قرآن ہے اور حدیث ہے. یعنی ایک مغایرت سی کہیں ہمارے ذہنوں میں موجود ہے، اس چیز کا حکم تو قرآن میں نہیں ہے. یعنی ہم کہنا یہ چاہ رہے ہیں، صاف طور پہ واضح طور پہ تو نہیں کہتے، کسی ایسے حکم سے جان چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں جس کا حکم اللہ کے رسول نے دے دیا ہو. ہمارے یہ عوام الناس کا مسئلہ نہیں، بڑھ کے بڑے بڑے پڑھے لکھے دانشور جن کا دعویٰ ہوتا ہے کہ انہوں نے دین کا مطالعہ کیا ہے، وہ بھی اس انداز میں بات کرتے ہیں. لیکن اگر ہم ایک بنیادی چیز پر غور کریں تو ہم پر اللہ کے رسول کی سنت کی اہمیت واضح ہو جائے گی کہ نماز دین کا بنیادی رکن ہے. اللہ کے رسول کے حدیث کے مطابق کفر اور ایمان میں فرق کر دینے والی چیز نماز ہے. جیسے ہی کوئی شخص اسلام قبول کر لے، دائرہ اسلام میں آ جائے، فوراً نماز فرض ہو جاتی ہے، بنیادی ارکان میں سے. اور اقامت الصلاۃ، نماز قائم کرنے کا حکم قرآن میں بار بار آیا ہے. نماز کے اجزاء جو ہیں، متفرق اجزاء، ان کا ذکر ہے، قیام کا، رکوع، سجود، وضو، تیمم. لیکن جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں اس طرح نماز کا حکم قرآن حکیم میں کہیں موجود نہیں، کہیں تعین نہیں کہ کس کس وقت میں خاص طور پر اس طرح تعین، اشارات ہیں لیکن خاص طور پر وہ وقت جو ہم معین کر کے آج کل نماز پڑھتے ہیں گھڑی کا ٹائم دیکھ کر، اس طرح تو قرآن میں کہیں ذکر نہیں. قرآن میں مختلف نمازوں کی رکعتوں کا ذکر نہیں، قرآن میں کہیں ذکر نہیں کہ کون سی نماز سری پڑھی جائے گی، کون سی جہری پڑھی جائے گی. اور بلکہ احادیث کے مجموعے میں بھی کوئی ایک حدیث ایسی نہیں ملتی جہاں پوری نماز ایک حدیث میں لکھی ہوئی، مختلف انداز میں مختلف چیزوں کا ذکر مختلف احادیث میں ملتا ہے. سنت، طریقہ، اللہ کے رسول کا عمل جو متواتر نقل ہوتا آیا نسل در نسل، وہ ہمیں بتاتا ہے، وہ ہمیں سمجھاتا ہے. علماء نے اسی کی بنیاد پر ہمیں بتایا کہ نماز ایسے پڑھی جاتی ہے. اسی لیے کچھ تھوڑے تھوڑے سے فروع اختلافات بھی ہیں، کیونکہ جس صحابی نے جیسا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا ویسا آگے طریقہ سلسلہ شروع ہو گیا. اور ہمارے لیے حجت ہے، میں کوئی اختلافی مسئلہ نہیں ہے، نہ ہی بیان کرنے کی ضرورت ہے. حدیث پر بھی جس چیز کو فوقیت حاصل ہے، یہ بات سمجھ لیجئے، وہ اللہ کے رسول کا طریقہ ہے جو متواتر عملی طور پر نقل ہوتا آیا ہے. اس چیز کو لکھی ہوئی حدیث پر بھی فوقیت حاصل ہے. اور بنیادی چیز میں نے نماز سے اس مثال آپ کو دے دی. تو ہماری زندگیوں میں سنت کی یہ اہمیت ہے. اب سنت کی یہ اہمیت ذہن میں رکھتے ہوئے اس حدیث کا ذرا مطالعہ کیجئے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم کے درجے میں دی. پانچ باتوں کا حکم دیا جا رہا ہے، جماعت، سمع و طاعت، ہجرت اور جہاد فی سبیل اللہ. بات کو سمجھنے کے لیے ذرا میں اگر اس پر الٹ طور پر سمجھنا شروع کروں، سمجھانا شروع کروں، تو بات ذرا زیادہ واضح ہوتی چلی جائے گی. دو چیزوں کا حکم اس حدیث کے حکم کے آخر میں، ہجرت اور جہاد، یہ ایک ہی حقیقت کے دو رخ ہیں. جس طرح ہمارے سامنے کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، پہلے نفی ہے تمام معبودوں کی، کوئی معبود نہیں ہے، پھر اس بات میں سمجھائی جاتی بات الا اللہ، مگر اللہ ایک معبود ہے. اسی طرح چیزوں کو سمجھانے کے لیے پہلے کسی چیز کی نفی کر دی جاتی ہے اور پھر اس کا اثبات کر دیا جاتا ہے، پازیٹو انداز میں بتایا جاتا ہے کہ یہ حکم اس طرح ہے. اس انداز میں ذرا ہجرت اور جہاد کو سمجھیے کہ ایک ہی چیز کے دو رخ ہیں. ہجرت ایک بات کا منفی انداز ہے اور جہاد کسی کام کو کرنے کا مثبت پہلو ہے اس کا. ہجرت کے حجرہ، عربی لفظ ہے، کسی چیز کو چھوڑ دینا، کسی چیز سے بے رخی اختیار کرنا، کسی چیز کو ترک کر دینا، اس طرح ہم عام بعضوں میں استعمال کرتے ہیں کہ فلاں شخص نے یہاں سے وہاں ہجرت کی، یعنی یہاں اس کا گھر بار تھا، یہاں بسا ہوا تھا، اس چیز کو چھوڑ کر فلاں جگہ چلا گیا، اس نے اپنا وطن گھر بار چھوڑ دیا، اس کو ہم عام لغوی معنی میں ہجرت کہہ لیتے ہیں، اصطلاحی معنی، لیکن لفظ کا مفہوم یہ ہے کسی شے کو ترک کر دینا. اور ہر عمل کی ایک ابتدائی پہلو ہوتا ہے، کوئی کم سے کم پہلو کہ کم سے کم اس چیز کو کر لیا جائے تو کہا جائے گا اس نے یہ کام کر لیا، اور ایک اس چیز کا کوئی اعلیٰ پہلو ہوتا ہے، کوئی بہت انتہائی پہلو ہوتا ہے، کمال درجے کا پہلو ہوتا ہے. تو اگر ہم دو چیزیں دو رخ سمجھ لیں ہجرت کے بھی، تو درمیانی مراحل جو ہیں اس میں بہت سے ہو سکتے ہیں. ایک ابتدائی مرحلہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول کے قول کے مطابق عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سی ہجرت افضل ہے، اچھی ہے؟ فرمایا ان تہجر ما کرہ ربک عز وجل، کہ تو ہر اس چیز کو چھوڑ دے جو تیرے رب کو ناپسند ہو. کم سے کم پہلو کیا ہے؟ جیسا ہم نے کہا نا، کم سے کم یہ ہے بندے کی رب کے انسان خود تو اللہ کے احکامات ماننے لگے. اعلیٰ ترین یہ ہوگا کہ اللہ کے راستے میں جان و مال سے جہاد کیا جائے، لیکن کم سے کم یہ ہے کہ میں انفرادی کوشش کروں کہ جو میرے دائرہ اختیار میں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات ہیں وہ ماننا شروع کر دوں. اور ہجرت کی بھی ابتدائی منزل یہ ہوگی کہ جیسے ہی میرے علم میں آئے کہ میرے اللہ کو یہ کام پسند نہیں ہے، میں اس کو چھوڑ دوں. انتہجر ما کرہ ربک عز وجل، سب سے افضل بات یہ ہے کہ ہر اس چیز کو چھوڑ دو جو تمہارے رب کو پسند نہیں. یہ ہجرت کا آغاز ہو گیا، ابتدا ہو گئی. اور ہجرت کا یعنی اب انفرادی زندگی اگر میں دیکھوں تو میں کاروبار میں، میرے رب کا حکم ہے کہ سود مت کھاؤ، میں سود کو چھوڑ دوں. معاشرت میں میرے رب کا حکم ہے کہ میں بے حیائی اور ایک جو پردے کی زندگی اس کو اختیار کروں، اس کو اختیار کرنا چاہیے خود اور اپنے گھر والوں کے لیے. غزے بسر کا حکم میرے لیے بھی، مرد کے لیے بھی، عورت کے لیے بھی ہے. میں عورت کو دیکھوں تو اپنی نظریں جھکا لوں، نظر بھر کے نہ دیکھوں اس. اس طرح سیاست میں جو ہمارے ہاں آج کل عام جھوٹ اور خیانت، اس کو چھوڑ دیا جائے. بہت بڑے بڑے گناہ میں گنوا رہا ہوں، بہت چھوٹی چھوٹی باتیں نہیں ہیں، لیکن یہ تو وہ چیزیں ہیں جو بڑی واضح ہیں، نظر آتی ہیں، سامنے ہیں. اگر میں کاروبار میں ملوث ہوں تو جو بڑے کاروبار کے اندر حرام و حلال اس کے تمیز پیدا کروں، میری معاشرت کے اندر جو حرام و حلال کی چیزیں ان کو میں اختیار کروں. اسی طرح اگر کہیں پر میں میرے ہاتھ میں کوئی اختیار آئے تو اس اختیار کو میں جائز طریقے سے استعمال کروں، ناجائز طریقے سے اس اختیار کو استعمال نہ کروں. سیاست ہم اس کو ایک مفہوم دے دیتے ہیں نا، بنیادی طور پہ اصطلاح کیا ہے کہ میرے ہاتھ میں اختیار ہے، اس اختیار کو میں اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کے مطابق استعمال کروں. اسی طرح ہجرت کا ایک آخری مرحلہ ہے، آخری منزل، سب سے اعلیٰ ہجرت، ایک ہے افضل چیز، ایک ہے اعلیٰ چیز، وہ ہے کہ اللہ کے دین کی سربلندی کی خاطر، اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے، غالب کرنے کے لیے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کے لیے، اگر مجھے کوئی مرحلہ ایسا درپیش ہو کہ مجھے اپنا گھر چھوڑنا پڑے، اپنا وطن چھوڑنا پڑے. مثال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے سامنے ہے، اور صحابہ کرام کی جن کو پہلے حکم دیا گیا تھا کہ وہ حبشہ کی طرف ہجرت کر جائے. اس زمانے میں نہ تو کوئی ٹریول ایجنٹس ہوتے تھے، نہ کوئی ہوٹل ہوتی تھی کہ جہاں جا کر انسان بڑے فائیو سٹار ہوٹل میں آرام سے زندگی گزار سکتا تھا. وہ تو جب انسان گھر بار چھوڑ کر نکلتا تھا تو پتہ نہیں ہوتا تھا کہ رستے میں موت آ جائے، وہاں جا کر آگے پانی بھی ملے گا کہ نہیں ملے گا. لیکن جب ان کو اللہ کے راستے میں تکالیف برداشت کرنی پڑی اور اللہ نے کہا ٹھیک ہے گھر بار چھوڑ جاؤ، اگر جہاں دین پر عمل کرنا مشکل نہیں ہے، تو انہوں نے گھر بار چھوڑ دیا. اور ایک وقت ایسا آیا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مکے کو چھوڑ دیا، ان کا وطن تھا، ان کے رشتہ دار اور برادری اور قبیلہ، اور اس زمانے میں قبیلے کی بڑی اہمیت ہوتی تھی، اور سب سے بڑھ کر خانہ کعبہ کا پڑوس، خانہ کعبہ سے بڑی محبت تھی. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھی، تمام جو مکے کے رہنے والے تھے، جو آس پاس کے وہ بدو بھی تھے ان کو بھی ہوتی تھی. لیکن جب اللہ کے دین کی خاطر وہ سب کچھ چھوڑنا پڑا تو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر نکل گئے. کسی نے یہ کوشش نہیں کی کہ میرا گھر کوئی اچھی قیمت پر بک جائے یا میرا کاروبار کا کوئی خریدار نکل آئے، بلکہ یہاں تک آیا ہے کہ جب راستہ روکنے کی کوشش کی گئی تو لوگوں نے کہا اچھا یہ ہم سے مارو دولت لے لو، ہمیں جانے دو. ایک وہ ہجرت کا مقام ہے کہ جب دین کا غلبہ اور دین کے لیے جدوجہد میں ایسا مقام آ جائے کہ انسان کو اپنا وطن چھوڑنا پڑے، اپنا گھر بار چھوڑنا پڑے، باطل نظام سے مقابلے کے لیے کسی ایک جگہ اپنی قوت کو اکٹھا کرنا پڑے، اور اس کے لیے مطالبہ آئے کہ جو بھی اس کام میں ہاتھ بٹانا چاہتے ہیں وہ اپنا گھر بار چھوڑ کر آ جائے، یہاں سے ہم کو اقدام کریں گے، تو ہجرت کا وہ ایک اعلیٰ مقام ہے۔ یہ ایک منفی انداز ہے، چھوڑ دینا گھر بار ہر چیز کو، یہ نیگیٹو انداز ہے۔ مثبت انداز یہ ہے کہ اس چیز کو اختیار کر لینا۔ تو اسی طرح وہ جہاد جو ہے اس کی بھی دو انتہا ہیں، ایک ابتدا ہے ایک انتہا ہے۔ ابتدا کے بارے میں سوال کیا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ سب سے افضل جہاد کیا ہے، تو اللہ کے رسول کا ارشاد ہوا کہ اپنے نفس کے خلاف کشمکش، اپنے نفس کے خلاف جہاد، کہ تم اپنے نفس کو تابع کر لو اللہ اور اللہ کے رسول کی مرضی کے مطابق۔ خواہشات نفسانی ہیں، ہر شخص میں ہوتی ہیں، کچھ انسان کی نفسانی دائیے ہوتے ہیں، انسان کا نفس ادھر کو کھینچتا ہے، نفس امارہ جو ہے اس نفس امارہ کو قابو میں کر لینا، وہ نفس لوامہ بھی ایک انسان کے اندر ہوتا ہے جو ملامت کرتا ہے۔ وہ جو انسان کا ایک اچھا شعور ہوتا ہے وہ انسان کو کہتا ہے کہ نہیں یہ کام برا ہے، جھوٹ بولنا غلط ہے، جھوٹ بول کر پیسے کمانا غلط ہے، رشوت لینا غلط ہے، یہ ناجائز ہے ہماری شریعت کے اندر کہ ہم اس طرح کسی کے مال پر قبضہ کر لیں، کسی کی زمین پر قبضہ کر لیں، کسی کا مال ہتھیا لیں، ملاوٹ کر دیں، کم ناپ تول میں کمی کریں۔ اور ڈاکہ زنی چوری تو بہت بڑے بڑے گناہ جرائم ہیں، امانت میں خیانت کرنا، عہد کو توڑ دینا، ان خواہشات، اس نفسانی وسوسوں کے خلاف، اس شیطان کے وسوسوں کے خلاف اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنا، یہ افضل ترین جہاد، یہ ابتدائی منزل ہے۔ یہ کشمکش میرے اندر ہر وقت جاری رہتی ہے، ہر لمحے میرے سامنے دو راستے آتے ہیں، ایک راستہ ہوتا ہے آسانی کا راستہ، جہاں چل کر میں آسانی سے کسی چیز کو ختم کر سکتا ہوں، ہڑپ کر سکتا ہوں، جھوٹ بول کر فوراً فائدہ اٹھا سکتا ہوں۔ ایک ہے استقامت کا راستہ، نہیں میں سچ بولوں گا خواہ میرے پلے سے 10 روپے چلے جائیں، بجائے اس کے کہ میں 10 روپے کسی سے لے لوں، میرا نقصان ہو رہا ہے، عہد کو میں توڑ دوں گا، عہد توڑ دوں، میں نے ایک ڈیل کی تھی کاروبار میں، ٹھیک ہے میں نہیں مانتا، میں نے کوئی وعدہ نہیں کیا تھا، ہمارے سامنے ایک وہ ہے کہ نہیں مجھے نقصان برداشت کر کے میں اپنا وعدہ وفا کروں، چاہے مجھے اس میں بظاہر نقصان ہو رہا ہو وقتی طور پر۔ یہ وہ استقامت ہے جو اپنی نفس کے خلاف انسان کو یا اپنے اندر کی کشمکش میں جیتنا ہے، یہ افضل ترین جہاد ہے۔ اور اعلیٰ ترین جہاد یہ ہے کہ میں دین کے غلبے کے لیے اپنا جان اور مال پیش کر دوں، جیسے کہ سورہ صف کے وہ آیت ہے، کاروبار ہے، تجارت ہے، یا ایھا الذین آمنوا ہل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب الیم، اے ایمان والوں کیا میں تمہیں ایک ایسا کاروبار تجارت بتاؤں جو تمہیں عذاب علیم سے، دردناک عذاب سے نجات دے دے، تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھو بغیر شک و شبہ سے، بالا تر یقین والا ایمان، اور اللہ کے راستے میں اپنے مال اور جان سے جہاد کرو۔ جب کوئی ایسا مرحلہ آئے کہ مال جان ہاتھ پر لے کر نکلنا پڑے، اپنا مال بھی کھوانا پڑے اس جد و جہد کے لیے، تو انسان اس کو حاضر کر دے، وہ جہاد کا اعلیٰ ترین مقام ہے۔ اس کے درمیان بہت سے مقامات آ سکتے ہیں، آج کل جہاد کے اور مختلف طریقے ہیں دین کی خاطر جد و جہد کرنے کے لیے، آج کل میڈیا بھی ہے، آج کل تحریر بھی ہے، آج کل تقریر بھی ہے، اور بہرحال وہ مرحلے تو موجود ہی ہیں کہ جہاں انسان کو اپنے معاشرے سے لڑائی مول لینی پڑتی ہے، پہلے تو اپنے گھر والوں سے لڑائی مول لینی پڑتی ہے دین پر چلنے کے لیے، اپنے نفس کے بعد جو جہاد کے مرحلے آتے ہیں وہ اپنے گھر بار، اپنا محلہ، اپنا آس پاس پڑوس معاشرہ، انسان نکو بن جاتا ہے، یہ زیادہ ایماندار بنتا ہے، یہ زیادہ متقی بنتا ہے، وہ سارے استحضاء، وہ سارے مراحل انسان کو برداشت کرنے پڑے، یہاں تک کہ کوئی مرحلہ ایسا آئے کہ اللہ کے راستے میں قتال کرنا پڑ جائے، وہ اس کا انتہائی مقام ہے۔ اور ظاہر ہے جب انسان کے سامنے یہ چیزیں ہوں گی تو پھر اللہ کے رسول کی وہ احادیث یاد آئیں گی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من مات ولم یغز ولم یحدث نفسہ بالغزو، کہ اگر کسی شخص پہ موت آ جائے اس حال میں کہ نہ تو اس نے کسی جہاد میں لڑائی میں حصہ لیا ہو، یہاں لفظ غزوے کا ہے یغزہ، اور نہ ہی اس کے دل پہ کوئی کبھی خواہش بھی ہو اتری ہو کہ میں اللہ کے راستے میں ایسا مقام آ سکتا ہے کہ میں اپنی جان لے کر پیش ہو جاؤں، تو اس کی موت ایک درجے کے نفاق پر واقع ہوگی، یعنی اس کے دل میں یہ جذبے جو ہیں ہونے چاہیے۔ یہ اقامت دین کی میں بات نہیں کر رہا، وہ بات آپ کے سامنے آ چکی ہے، میں اس سے اگلی بات کر رہا ہوں، اور میں اچھی ترتیب سے بات کو لے کر چلا ہوں کہ ہجرت اور جہاد میں ابتدائی اور انتہائی دونوں مراحل آتے ہیں۔ اب ذرا پیچھے کی طرف آ جائیے کہ ہجرت اور جہاد یہ تمام کام جب ابتدائی ایک لیول ہے کہ میں انفرادی طور پر اللہ کے دین پر کاربند ہونے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن جب میں یہ لے کر معاشرے میں نکلوں گا، جب معاشرے میں مجھے استہزاء برداشت کرنا پڑے گا اور معاشرے کی رکاوٹیں حاصل ہوں گی اور حائل ہوں گی اور ان کے خلاف مجھے چلنا پڑے گا، تو اس صورت میں انفرادی طور پر میرے لیے چلنا مشکل ہو جائے گا۔ یہ وہ کام ہے ہجرت اور جہاد کا کام جو اکیلے اکیلے نہیں ہے۔ انفرادی حد تک تو ٹھیک ہے، انفرادی تزکیے کے لیے میں کوشش کر سکتا ہوں، اپنی نماز روزے کی پابندی کرنے کی کوشش کر سکتا ہوں، لیکن جب مجھے پورے دین پر عمل کرنا پڑے گا تو معاشرے میں جگہ جگہ میرے سامنے بلاکیڈز آئیں گے، رکاوٹیں کھڑی ہوں گی، اور ان کو اکیلے عبور کرنا ممکن نہیں۔ وہ ہے مقام کے جہاں پر اللہ کے رسول کا حکم ہے بالجماع والسمع والطاعۃ، جماعت کا حکم ہے، التزام جماعت کا۔ لیکن پھر وہی بات آ جائے گی جو میں نے سنت کی بات شروع میں نماز کے حوالے سے کی، یہ ہمارے دین کا مزاج بھی ہے۔ لفظ آتا ہے قرآن حکیم میں نماز پڑھنے کا نہیں آتا، نماز قائم کرنے کا آتا ہے۔ ایک ہے نماز پڑھنی، میں نے گھر میں دو فرض چار رکعتیں پڑھ لی صبح کی، دو سنت دو فرض، ایک ہے نماز قائم کرنا پورے اہتمام کے ساتھ باجماعت طور پر اجتماعیت کے ساتھ اس کو ادا کرنا، وہ ہے نماز کو قائم کرنا، جس کے لیے پوری اجتماعیت کو حکم ہے۔ اصل میں تو یہ کام اسلامی ریاست کا ہے کہ وہ نماز کا نظام قائم کریں، مسجدیں بنائیں، لوگوں کے ایسے لوگوں کی سہولتیں مہیا ہوں کہ جہاں وہ آ کر لوگ اجتماعی طور پر یہ فریضہ ادا کر سکیں۔ ایک امام کی اقتدا میں، اور حکم وہ چھوٹے سے چھوٹا ہو کر دو آدمیوں پر بھی ہے، اگر دو آدمی ہو تو ایک امام بن جائے، مقتدی بن جائے، نماز باجماعت ادا کرے۔ نماز جیسا رکن، بنیادی رکن بھی جو ہے، اس کا اصل حکم جماعت سے نماز کی ادائیگی۔ اسی طرح اللہ کے رسول کا حکم ہے کہ اگر کہیں سفر پہ جاؤ تو اگر دو آدمی ہو تو ایک کو اپنا امیر بنا لو، اور اس امیر کے ساتھ مشورے کے ساتھ جو امیر کا پھر فیصلہ ہو حکم ہو اس کی اطاعت کرو۔ تو یہ اجتماعیت جو ہے، یہ جماعت جو ہے، کم سے کم دو آدمی سے جماعت بن جاتی ہے ہمارے دین۔ اور جماعت بھی کیسی ہوتی ہے؟ بالسمع والطاعہ، سنو اور اطاعت کرو والی جماعت، جس کو امیر مقرر کرو اس کی پھر اطاعت کی جاتی ہے، اس کا حکم مانا جاتا ہے۔ روز مشاہدہ ہم نماز میں کرتے ہیں، اس کا ایک امام ہوتا ہے، امام کے پیچھے ہم نماز ادا کرتے ہیں، امام بھی انسان ہے، وہ بھی غلطی کر سکتا ہے، رکعتیں کم زیادہ کر سکتا ہے، کسی رکن میں کمی جاتی کمی بیشی کر سکتا ہے، بھول سکتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے بھول سکتا ہے، آپ اسے متنبہ کر سکتے ہیں سبحان اللہ کہہ کر۔ بس عورتیں اگر ہو تو ہاتھ پر ہاتھ مار کر ایک آواز نکال کر تاکہ وہ چونک جائے کہ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی، لیکن اگر وہ اپنی اس غلطی کو درست نہ کرے، اس پہ اصرار کرے، تو آپ پر لازم ہے کہ آپ اس کی پیروی کریں۔ اگر اس نے پانچ رکعتیں نماز ادا کر لی غلطی سے، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ پیچھے چار ادا کر کے سلام پھیر کے بھاگ جائیں، آپ کو بھی پانچویں رکعت پڑھنی پڑے گی۔ اگر آپ مسافر ہیں اور جماعت امیر جو امام ہے مقیم ہے، آپ انفرادی نماز پڑھیں گے تو قصر کر سکتے ہیں دو رکعت، لیکن اگر آپ امام کے پیچھے ہیں تو پھر آپ چار پوری پڑھیں گے۔ اگر آپ کو دو رکعتیں ملی ہیں، پھر بھی آپ یہ نہیں کر سکتے کہ میری نماز تو قصر ادا ہو گئی دو پڑھنے، آپ نے وہ باقی دو بھی انفرادی طور پر پڑھنی ہے۔ اس امام کے پیچھے آپ نے نیت کر لی، اب جتنی امام نے پڑھی وہ آپ نے پوری کرنی ہے، امام چار پڑھ کے سلام پھر چکا ہے، آپ کی بھی دو ہوئی ہیں، آپ کے چھ ہی دو بھر، آپ دو پڑھ کے سلام پھیرنے کے لیے میں نے دو پڑھ لی نہیں، آپ نے وہ دو بھی پڑھنی ہے جو امام نے پڑھی۔ بعد میں آپ امام سے بحث کر سکتے ہیں کہ آپ نے غلطی کی، نماز دوہرائے، وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن جب تک آپ اس جماعت میں شامل ہیں، تو آپ امام کے پیچھے ہیں، پدا ہے، یہ ہمیں ٹریننگ دی جا رہی ہے، پریکٹس کرائی جا رہی ہے جماعت کی اور سموتات کی. وہ جماعت نہیں ہے جس میں کوئی سموتات کا نظام نہ ہو. اور یہ حکم نہ صرف نماز کی جماعت میں ہے بلکہ تمام زندگی میں. گھر نکاح ہوتا ہے، یہ گھر اسلامی معاشرے میں ایک بنیادی یونٹ ہے. اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی الرجال قوامون علی النساء، مرد کو گھر کا نگران نگہبان امیر بنا دیا. عامر نہیں بنایا، ڈنڈے کے زور پر نہیں چلائے گا، ڈکٹیٹر نہیں ہے. یہ فرق نہیں کر لیں عامر اور امیر میں. امیر مشورہ کرتا ہے، باہمی مشورہ کرے گا، لیکن آخری سے فائنل سے اس کی ہوگی. وہ ساتھ لے کر چلے گا اپنے گھر والوں کو. اس کے لیے حکم ہے کہ سختی مت کرو، اس کے لیے حکم ہے کہ اپنے گھر والوں سے اچھا سلوک کرو. یہ بھی احادیث ہیں، ڈکٹیٹر بننے کی حدیث نہیں ہے کہیں. امیر ہے وہ، ان کا رکھوالا ہے، ان کا رائے ہے، ان کا چرواہا ہے، ان کی دیکھ بھال کرنے والا ہے، ان کے مشورے سے گھر کا انتظام چلائے گا، لیکن فائنل اتھارٹی اس کے پاس ہے. اللہ نے دے دی اس کو، مرد کو، کہ وہ گھر کا نگران ہے. یہ اجتماعیت ہمارے دین کی روح ہے، اور وہ اجتماعیت نہیں جس میں سموتات نہ ہو. اور یہ سموتات کے لیے بھی بڑی گہری آیات ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک اور بات مجھے ذہن میں آ گئی. دیکھیں، اصل میں ہم یہ دین کی بات تو کر رہے ہیں اور ہم دین ہی کو سمجھ رہے ہیں، ہمارے لیے مقدم وہ دین ہی ہے. لیکن اگر ہم دنیاوی طور پر بھی غور کریں تو دنیا کے کام بھی اجتماعیت کے بغیر نہیں ہوتے. بہت سی چھوٹی چھوٹی جماعتیں ہوتی ہیں نا، اصلاحی کام، رفاہی کام کرنے کے لیے. خواہ وہ کسی گلے محلے میں بن جائے، تو کمیٹی بن جائے، یا وہ کسی شہر کے لیول پر ہو، یا ملکی لیول پر ہو، یا آج کل کلب تو بڑا کامن ہے، این جی او. کوئی صاحب اٹھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جناب میں محسوس کرتا ہوں کہ میں تعلیم کے نظام میں کوئی تبدیلی لانا چاہتا ہوں اس ملک میں. وہ اپنی ایک جماعت بناتے ہیں، کوئی ادارہ بناتے ہیں، کوئی این جی او بناتے ہیں، لوگوں کو ساتھ ملاتے ہیں، اس کا چارٹر بناتے ہیں، کوئی مشن سٹیٹمنٹ، مقصد کیا ہے اس کا، اس جماعت کا، اس این جی او کے بنانے کا، ادارے کا بنانے کا. پھر اس کا کوئی آئین بنتا ہے، کوئی ڈیوٹیز تفویض ہوتی ہیں، کوئی کیڈرز بنتے ہیں، اور پھر وہ مل جل کر کام کرتے ہیں، کوئی اسکولوں کا نظام بناتے ہیں، یا کوئی ہمارے ہاں یتیم خانے بنانے کا مسئلہ ہو، یا کوئی شفا خانے بنانے کا مسئلہ ہو، کوئی بھی عورتوں کی آرگنائزیشن بنی ہوئی ہیں، عورتوں کی آزادی کے لیے، عورتوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے، وہ این جی اوز بنتی ہیں، اجتماعیت ہوتی ہے، کوئی پارٹی بنتی ہے جو وہ کام کرتی ہے. اور یہ طریقہ دنیا نے سیکھا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، جماعت کا، اور اس کے اندر کوئی سموتات کا نظام ہو. اس حوالے سے بہت سی احادیث ہیں، مثلا احادیث کو سنا کر آپ کی بات کو ختم کرتا ہوں. ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت عمر بن خطاب اس کے راوی ہیں، علیکم بالجماع، یعنی تم پر ذمہ داری ہے کہ تم جماعت میں رہو، جماعتی زندگی اختیار کرو. وَإِيَّاكُمْ وَالْفُرْقَة، تنہا تنہا مت رہو، الگ الگ مت رہو، تنہا زندگی نہ گزارو. فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ، اکیلے آدمی کے ساتھ شیطان ہوتا ہے. وَهُوَ مِنَ الْأَثْنَيْنِ عَضُوٌّ، اور دو آدمیوں سے وہ دوری اختیار کر لیتا ہے. جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ ایک ایک آدمی کے لیے دین پر چلنا مشکل ہوتا ہے، اس کو مشکلات پیش آئیں گی. جب دو ہو جاتے ہیں تو ڈھارس بنتی ہے، ساتھ ہوتے ہیں، یہ میرا ساتھ دینے والا ہے. معاشرہ ایک الٹ سمت میں جا رہا ہے، آپ نے اس معاشرے کے خلاف دین پر عمل کرنا ہے. تو اگر ایک جتھا ہوگا، آپ ہاتھ سے ہاتھ ملا کر چلیں گے، تو آپ اس سیل کے خلاف، اس ہجوم کے خلاف کچھ چل سکتے ہیں. اگر اکیلے چلنے کی کوشش کریں گے تو پیروں تلے روندے جائیں گے. یہ ہے وہ جماعتی زندگی جس کو اللہ کے رسول نے اس انداز میں بیان کیا کہ اکیلے کے ساتھ تو شیطان ہوتا ہے، لیکن دو جب ہو جائیں تو پھر شیطان ذرا محتاط ہو جاتا ہے. اس طرح ایک عبداللہ بن عمر، حضرت عمر کے بیٹے رضی اللہ تعالیٰ راوی ہیں، ید اللہ مع الجماع، جماعت پر تو اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے، اللہ کی مدد، اللہ کی توفیق اس کے ساتھ ہوتی ہے. ومن شذ شذ الی النار، اور جو کوئی جماعت سے الگ ہوا وہ تو پھر آگ کی طرف چل پڑا، معاذ اللہ. اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا ایک اثر ہے، یعنی ان کا قول ہے، اور صحابی کا اثر، صحابی کا قول بھی جو ہوتا ہے وہ بھی حدیث کی ڈیفینیشن میں آتا ہے. وہ کہتے ہیں انہ لا اسلام الا بالجماع، وہ تو نفی کر رہے ہیں اسلام ہے ہی نہیں بغیر جماعت کے. ولا جماع الا بامارا، اور جماعت نہیں جب تک اس کا کوئی امیر نہ ہو، وہ تو پھر جمگھٹا ہوگا، ہجوم ہوگا، کوئی ڈسپلن نہیں ہوگا اس کے اندر. ولا امارہ الا بتا، اور وہ امیر کس کام کا جس کی اطاعت نہ کی جائے. امیر ہوتا اسی لیے کہ اس کا حکم مانا جائے، وہ حکم دے. ہاں اس کے حکم دینے کا اپنا ایک نظم ہوگا، وہ باہم مشورے سے فیصلے کرے گا، لیکن جب کوئی فیصلہ ہو جائے پھر اس کو مانا جائے. اور دین میں اجتماعیت کے جو موقع میں نے آپ کو بتایا دیا، اور سم و طاعت کے حوالے سے قرآن حکیم میں جو بڑی تاکید آئی ہے، پوری سورہ بقرہ پڑھ جائیے، اللہ کے رسول کے شریعت کے احکام ہیں، اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کا قول نقل کیا، وقالوا سمعنا واطعنا، ہم نے سن لیا اور ہم اطاعت کریں گے، غفران کا رب بنایا ہمارا رب ہمیں بخش دے، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، تیری ہی طرف سے لوٹنا ہے. سورہ مائدہ میں جہاں وہ آیت آئی ہے، الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا، اس سے آگے آیت آتی ہے، وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، یاد کرو اللہ کا احسان، اللہ کی نعمت جس نے تم پر کی، وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ، اور اس عہد کو یاد کرو جو اس نے جو تم نے اس کے ساتھ کیا ہے، باندھا ہے. اِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، جب تم نے کہا ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت کی، یہ اسی طرف ریفرنس ہے، سورہ بقرہ کی آخری آیت کی طرف. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ کا تقویٰ اختیار کرو، اِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، بے شک اللہ تعالیٰ دلوں کے بھیدوں کو جاننے والا ہے. اور سورہ تغابن میں آتا ہے، فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، اللہ کا تقویٰ اختیار کرو جتنی تمہارے اندر استطاعت ہو، جتنی تمہاری ہمت ہو. لیکن یہ کلین چٹ نہیں لے دی گئی کہ جاؤ بس ٹھیک ہے، ہر آدمی کہے میرے اندر تو استطاعت نہیں. وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا، یہ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ کا جو حکم ہے، اس کے ساتھ اللہ نے یہ حکم بھی لگا دیا، اور سنو اور اطاعت کرو. یعنی یہ نہیں کہ کان بند کر لیں، نہ کان میں کوئی حکم پڑے گا اللہ تعالیٰ کا، نہ ہم ماننے کے ہمارے پر لازم آئے گا، نہیں، حکم سننا بھی لازم ہے، حکم کو سننے کی بھی کوشش کرو، دیکھو کہ اللہ کا حکم کیا ہے، وَاسْمَعُوا، سنو، اور پھر جو سن لو پھر یہ نہیں کہ ایک کان سے سنا دوسرے کان سے نکال دیا، وَأَطِيعُوا، اس کی اطاعت بھی کرو. صرف اتقوا اللہ ما استطعتم، پھر اللہ دیکھے گا اللہ نے تمہیں کیا کیا صلاحیتیں دی تھیں، کتنا تمہارا ذہن تھا، کتنا تمہاری جسمانی طاقت دی تھی، اس کے مطابق تم نے تقوی اختیار کیا، عمل کیا کہ نہیں. اللہ کے کمپیوٹر بڑے سپر کمپیوٹرز ہیں، اس میں ہر انسان کی تمام استطاعت بھی فیڈ کی ہوئی ہوگی، اور جو کچھ انسان نے کیا ہوگا وہ بھی فیڈ کیا جائے گا، پھر رزلٹ برآمد ہوگا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں کی سمجھنے کی اور ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا، استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.